Inshallah, we will begin the night with the recitation by Mufti Suleiman Nadwi, who is, mashallah, a graduate of the seminary, at the same time a student of Mawlana Bilal Sahab. So inshallah, he will be reciting a few ayat.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا كان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.
تكبير. ما شاء الله. Inshallah, before we begin with Hazrat's talk, Mawlana Abdul Basit, our very own Dar es Salaam seminary teacher, will give a quick background of Nadwa, the historical place, the ulama that were from there. And then inshallah, Mufti Suleiman will share a background of Mawlana Bilal Sahab. And then inshallah, we will continue with the talk. English translation will be in the back by Mufti Hassan Sahab. So anyone who does not understand Urdu can inshallah head to the back.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ उसने हमें इस नेमत से नवाजा कि आज हमारे यहाँ उस अजीम खानवादा के बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं कि जिन की दीनी खिदमात कोई चंद सालों पर नहीं बल्कि सदियों पर मुहित है। ये अजीम खानवादा सैयद अहमद शहीद रहिमहुल्ला के, जिन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने के बाद आज़ादी की जो तहरीक शुरू की, जिसके बारे में हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि जिसमें नबवी तहरीक की रूह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर जिस तरह का मिजाज था, वो मिजाज अगर आज की तारीख़ में कहीं करीब में नज़र आया तो हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह की तारीख़ में नज़र आया। और उसी खानवादे में आगे अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह को पैदा फरमाया। और अजीब बात यह कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को हर दौर में ऐसे अफराद से भी नवाजा और फिर ऐसे इदारों से भी नवाजा कि जिन्होंने उम्मत को मुश्किल हालात से निकाला। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के आने के बाद एक तरफ जहाँ अलीगढ़ कॉलेज खोला गया तो दूसरी तरफ दारुल देवबंद शुरू हुआ। एक तरफ कदीम तालीम को बुनियादों से और उसूलों से पुख्ता करने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ जदीद तालीम का जो गोगा था। उस दौरान मौलाना मोहम्मद अली मोंगेरी रहमतुल्लाह ने दोनों तरह की तालीम को जोड़कर दारुल उलूम नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी। और उस टाइम उनका जो स्लोगन या नारा था वो ये था कि कदीम सालेह और जदीद नाफे, कदीम सालेह और जदीद नाफे। इस नारे को और इस स्लोगन को लेकर और इस विजन को लेकर इस इदारे की बुनियाद उन्होंने रखी। फिर उस इदारे ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए। उसी इदारे में फिर अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह भी उसके सरबरा रहे, फिर सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह भी उसके सरबरा रहे, और फिर सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह भी उसके सरबरा रहे। और आज हमारे सामने जो हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी रहमतुल्लाह दामत बरकातहुम, ये भी आज उस इदारे के सरबरा हैं। और मुझे इस मौके पर वो बात याद आ रही है जो अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह ने अपनी वालदा से मुतल्लिक उनके उन पर जो किताब लिखी उसमें उन्होंने अर्ज़ की, जो मुझे बार बार ये मैं अर्ज़ करता हूँ साथियों के सामने बात रखता हूँ कि एक माँ का विज़न कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो सैयद अली मियाँ रहमतुल्लाह ने लिखा कि मेरी वालदा, मैं तालिबे इल्म था तो मेरी वालदा ने मुझे ख़त लिखा कि अली बेटा अगर आज पढ़ोगे नहीं तो कल उम्मत के मसले कैसे हल होंगे। तो ये वो खानवादा है जिनके मर्द भी और जिनकी औरतें भी जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया और उनकी खिदमात आज भी जारी और सारी हैं। तो अब मैं बिला किसी ताखीर के दावत दूंगा मौलाना सुलेमान साहब को कि वो आएँ और हजरत का मजीद तारुफ पेश करें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हजरत मौलाना बिलाल अब्दुल हय हसनी नदवी दामत बरकातहुम, जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के चांसलर भी हैं और हज़रत मौलाना अली मियाँ बिन रहमतुल्लाह अलैह से खलीफा और खलीफा भी हैं, और उससे आप मजाज और बैत भी आपको इसका शरफ हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जो ख़ानदान है हसनी ख़ानदान बेसिकली कि हिंदुस्तान के उन चुनिंदा ख़ानदान में है जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है सदियों पर, यानी एक पूरी सदी जिस ख़ानदान में अल्लाह ने मुस्तकिल जो उलमा को जो है पैदा फरमाया। और जो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम थे हज़रत मौलाना अब्दुल हय हसनी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर फिर आपके जो बड़े साहबजादे हैं डॉक्टर अब्दुल अली, फिर आपके छोटे भाई मौलाना अबुल हसन अली नदवी, फिर आपके वालिद मोहतरम मोहम्मदुल हसनी, फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला हसनी, और ये जितने भी पूरा ख़ानदान है आपने देखा होगा कि पूरी सदी पर मुहित है उनकी खिदमत। मैं यूसुफ़ुल क़रदावी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताबें पढ़ी उन्होंने और जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने चार चीज़ें हज़रत मुफक्किर इस्लाम के बारे में कही थी, और हर वो चारों चीज़ों का उन्होंने जो बताया, हर चीज़ का उन्होंने एक रीज़न बताया। उन्होंने हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक फ़रमाया था कि मुहम्मदीयुन आलमीयुन अरबीयुन एंड रब्बानीयुन, चार चीज़ें उन्होंने कही थी कि अबुल हसन नदवी के अंदर अल्लाह ने जो है चार सिफात से उनको नवाजा। एक तो मुहम्मदी हैं, चूँकि आपका ख़ानदान हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से जो है आपका ताल्लुक़ है। और इस पर भी मैं ये चीज़ और एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये वैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे सैयद सैयद सैयद, लेकिन उलमा का इत्तेफाक़ बरसग़ीर के कि ये جو سید گھرانہ ہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مفکر اسلام ابو الحسن ندوی کا، ان چنندہ سید گھرانوں میں سے ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے ان کے سعادت ہونے پر، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ورنہ عام طور پر لوگ جو ہے سید بولتے ہیں لیکن دے ڈونٹ ہیو اینی فیملی ٹری، ان کے پاس کوئی شجر نسب نہیں ہے، مگر آپ کے سعادت ہونے میں آپ کے خاندان میں علماء بر صغیر کا اتفاق ہے. اور میں ایک بار یاد ہے میں ترمذی پڑھا تھا مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے ترمذی کے بھی استاد ہیں اور حضرت میرے مشکات کے استاد ہیں مولانا بلال صاحب دامت برکاتہ ہوں، تو حضرت نے ایک بات کہی تھی کہ ان کے اگر وہ درس میں انہوں نے ذکر کیا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ اتنے پیور سید ہیں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے پورے خاندان میں عربی لکھنے والے پیدا ہوئے، تو عربی جاننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے شجر نسب میں کوئی شک نہیں ہے. یہ شیخ سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الحدیث سے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے یہ بڑی اچھی لاجک بتائی کہ واحد ایسا خاندان سعادت ہندوستان میں جس کو عربی زبان جو بولتا ہی نہیں بلکہ جس کو عربی زبان پر مہارت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یوسف القرضاوی کو یہ کہنا پڑا کہ یہ محمدی بھی ہیں اور عالمی بھی ہیں، ابو الحسن ندوی عالمی بھی ہیں، یعنی انٹرنیشنل لیول پر اللہ نے ان کو جو اتنا مقام عطا فرمایا. اور پھر تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمدی ربانی، کہ ان کا جو تعلق مع اللہ ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ بھی چیز انہوں نے جو ان کے بارے میں نقل کی تھی. تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں. اور ساتھ میں جہاں تک حضرت کا تعلق ہے تو حضرت نے اپنے جو تدریسی کیریئر کا جو آغاز ہے 1991 میں آپ نے کیا ہے، چھوٹا سا مدرسہ ضیاء العلوم کے نام سے تکیہ کلاں رائے بریلی میں، جہاں پر علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو قیام پذیر تھے وہاں سے آپ نے اپنے تدریسی عمل کا آغاز کیا. پھر 1922 میں آپ کو ناظر عام ندوی میں ایک شعبہ ہے جو نائب ناظم سے بالکل برابر ہے، وہاں پر آپ کو اپوائنٹڈ ہوئے ایز اے ناظر عام. پھر 2 سال آپ ناظر عام رہے. پھر ابو مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کو ندوی کا چانسلر بنا گیا. مولانا کی جو سب سے جو خصوصیت علم ہے وہ آپ کا جو وہ ہے فن حدیث، اسی لیے مولانا کی کتاب ہے المبادی والاصول فی علم اصول الحدیث. تو مولانا کی جو اسپیشلٹی ہے وہ حدیث ہے، اور ماشاء اللہ حدیث اور عقیدے کے اوپر ابھی مولانا ابھی بتا رہے تھے کہ مدرسے کی خصوصیت ہے حدیث اور عقیدہ، اور مولانا کی اسپیشلٹی بھی حدیث اور عقیدہ ہی ہے الحمدللہ. اور ایک بہت بہترین چیز میں آپ کو اس میں جو شامل کرنا چاہ رہا ہوں، مولانا کی جو خدمات میں سے ایک جو سب سے یونیک چیز ہے، عام طور پر جب آدمی جب پرنسپل بن جاتا ہے یا چانسلر بنتا ہے تو ہیومینیٹرین ورک یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے ایک چانسلر کے لیے اس میں انوالو ہونا، چونکہ آلریڈی آپ مدرسے میں بزی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں. لیکن مولانا 15 سے 20 سال لاسٹ 20 ایئرس ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں لاکھ گزشتہ 20 سال سے مولانا الحمدللہ پیام انسانیت نام کا ایک فاؤنڈیشن انڈیا میں، نان پروفٹ آرگنائزیشن جو چیریٹی کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں تک کس طریقے سے رفاہی کام کیا جائے غیر مسلموں کے درمیان اور ہر قسم کے انسان کے درمیان، مولانا اس مشن کو 20 سال سے لے کر چل رہے ہیں. بلکہ مولانا کی شہرت عن قریب ماضی کے اندر پیام انسانیت سے زیادہ ہوئی ہے، کہ مولانا کا جو کام تھا غیر مسلموں تک پہنچنا، نان مسلم تک کیسے ہم ان کو کیسے اپروچ ہوں ان کے پاس. اسی لیے مولانا کے زیر نگرانی پورے ہندوستان کے اندر مختلف برانچز سے اس کی، جہاں پر میڈیکل کیمپ ہے، فری میڈیکل کیمپ، فری ڈسٹریبیوشن آف فوڈ، الحمدللہ یہ مولانا کا کمپیشن ہے. ساتھ میں پھر مولانا اپنی تدریسی خدمات بھی ہیں. اور ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلے جو بایوگرافی جو لکھی گئی ہے وہ حضرت نے لکھی تھی سوانح مفکر اسلام کے نام سے. تو الحمدللہ آپ کے سامنے حضرت موجود ہیں اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں وہ آیت قرآن مجید کی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سے استعفیٰ انتخاب جو ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ نے 2 فیملی اور 2 شخصیات کا ذکر فرمایا ہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے پورے عالم کے لیے چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحاً، آدم اور نوح کہ پوری ذریت وہاں سے چلی ہے. پھر اللہ نے 2 فیملیوں کا ذکر کیا، وآل ابراہیم وآل عمران. تو یہ استعفیٰ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے اللہ نے نہیں لکھا ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ حضرت کا خانوادہ کو اللہ کی طرف سے خاص استعفیٰ اور انتخاب حاصل ہے. اسی لیے پوری ہسٹری ہے 100 سالہ جو آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گی ہندوستان میں، ورنہ ہندوستان میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاندان ماضی میں گزرے ہیں مستقبل میں ان کا کوئی ایسا نظر نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہ جو وراثت ہے وہ 100 سال سے جاری ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور مدرسہ دارالسلام کے لیے بھی کہ حضرت یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سفر کو قبول فرمائے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم حضرات علماء کرام عزیز طلباء اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں میں سب سے پہلے اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں اس ادارے میں آ کر یہ مدرسہ دارالسلام ایک بڑی نعمت ہے اس شہر ہی کے لیے نہیں اس پورے متحدہ علاقے کے لیے اس ملک کے لیے اس لیے کہ یہ ایک امانت ہے اور اس وقت دنیا میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں اور خاص طور سے آپ کا یہ ملک جو پوری دنیا کی قیادت کر رہا ہے اب وہ اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے اور دنیا کی قیادت جس طرح ہونی چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں یہاں کا کلچر چل رہا ہے یہاں کی تہذیب چل رہی ہے اور یہاں کا دیا ہوا نظام چل رہا ہے کچھ شعور میں کچھ لا شعور میں ایسی صورتحال میں بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان حضرات پر جو یہاں رہتے ہیں اور ان میں بھی جو ہمارے علماء ہیں اصحاب فکر ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ذمہ داری کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے تو اس کے اثرات محدود نہیں ہیں بہت وسیع اس کے اثرات بہت جلد ہمیں نظر آ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی یہ محنت اثر انداز ہوگی اس ملک پر اور اگر یہ رخ بدلا تو یہ اثرات کوئی محدود نہیں ہوں گے بلکہ دنیا پہ اس کے اثرات ہمارے سامنے آئیں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اگر دنیا میں کسی کی اس وقت ذمہ داری ہے تو آپ کی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تھے یہاں فقط 1977 میں بہت پرانی بات ہو گئی مولانا نے یہاں کے جو حالات لکھے ہیں حضرت مہراوے صاحب نے اس کا سفر نامہ لکھا ہے مولانا بہت طویل مدت تک یہاں رہے تقریباً 2 مہینے مولانا نے گزارے اور مختلف علاقوں میں مولانا کے دورے ہوئے تقریباً 12 یونیورسٹیز میں مولانا کے خطابات ہوئے اس سفر نامے کو میں نے پڑھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے اور اس وقت ہمارے سامنے جو میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہیں مولانا دوبارہ پھر آئے 1992 یا 93 میں لیکن اس وقت بھی وہ حالات شاید نہیں تھے جو اس وقت مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ محض اللہ کا فضل ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے امید ہے اس سے کہ آپ حضرات کی محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی اور خاص طور سے میں نے جب یہ ادارہ دیکھا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندگی کا ساتھ دیتا ہے حضرت مولانا نے عجیب بات فرمائی تھی یہاں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ مناسب کون سا مذہب ہو سکتا ہے تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ اسلام ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کون سا مذہب ہے جو اس ملک کے لیے نامناسب ہے تو شاید اس کا جواب ہوتا عیسائیت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے حصے میں وہی مذہب آیا جو اس ملک کے لیے انتہائی نامناسب تھا. کیوں نامناسب تھا؟ اس لیے کہ عیسائیت یہ کرسچینٹی جو ہے یہ زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتی. اس کی بنیاد مایوسی پر ہے. اس کی بنیاد اس لیے مایوسی پر ہے کہ یہ انسان کو سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گناہگار سمجھتے ہیں, اور اسی کے لیے انہوں نے جو کفارے کا عقیدہ ہے, کفارے کے عقیدے کو انہوں نے اسی لیے اختیار کیا ہے کہ انسان تو مجرم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے, گویا سب کا کفارہ ہو گیا. اس کے بالکل برخلاف اسلام انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے. انسانوں کی جو قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے, ہر مذہب سے قاصر ہے کہ وہ انسانوں کی وہ قیمت بتائے جو مسلمان جو اسلام نے بتائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, گویا کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا. تو اس انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا زندگی کا ساتھ دینا اور زندگی کو صحیح رخ دینا, یہ کام اگر کوئی مذہب کر سکتا تھا تو اسلام کر سکتا تھا. افسوس ہے جو ہونا تھا ہوا, اور اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے جس کو دہرانے کا موقع نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی تو اسلام میں کفر ہے, محنت جب ہوتی ہے کام ہوتا ہے تو اس کے اثرات و نتائج بھی سامنے آتے ہیں. اگر آپ یہاں یہ طے کر لیں کہ ہمیں ایک نئی زندگی یہاں کے لوگوں کو دینی, ایک نیا حوصلہ ان کے اندر پیدا کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کو ہمیں لوگوں کے سامنے اس انداز سے رکھنا ہے کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوں, لوگ سمجھیں کہ اس وقت یہ تنہا دین ایسا ہے کہ جو اس زندگی کا ساتھ دے سکتا ہے, اس ترقی کا ساتھ دے سکتا ہے, انسان آسمانوں پر پہنچ جائے, ستاروں پر کمندے ڈالے, چاند پر جائے, کچھ بھی کرے. لیکن اسلام وہ دین ہے کہ کسی مرحلے پر وہ رکاوٹ نہیں بنتا, وہ راستے بتاتا ہے, وہ رہبری کرتا ہے, وہ صحیح زندگی کے لیے جو روشنی ہے اس روشنی کا انتظام کرتا ہے. یہ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم اس دین کی جو اصل خوبی ہے, اس کا امتیاز ہے, وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور یہی اصل دین کا وہ فہم ہے جس کا ہمیں مکلف کیا گیا کہ ہم اس کو اختیار کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کام مدرسوں میں ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا مدرسے کا تذکرہ کیا, اور مدرسوں کے جو دو بنیادی کام ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, کہ یہاں پر رہ کر تفقہ فی الدین پیدا کرنا, دین کی سمجھ پیدا کرنی, دین کا مزاج شناس بننا ہے, دین کے بارے میں وہ گہرائی پیدا کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ حقائق آئیں کہ جس کی ضرورت ہے ہم سمجھیں کہ ہمیں دین کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سا راستہ کھولا ہے. اور پھر دوسرا جو مرحلہ ہے انذار قوم کا, یہ بھی ہمارے علماء کی ذمہ داری. انذار قوم کیا ہے؟ لوگوں کو آگاہ کرنا, خطرات سے آگاہ کرنا, چیلنجز سے آگاہ کرنا, اور ان چیلنجز کا جو مقابلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ان کو تیاری کرانا, اور اس کے لیے ان کے لیے ایسے اسباب تیار کرنا, ایسے وسائل ان کو فراہم کرنا جس کی ان کو ضرورت ہے. مجھے خوشی یہ ہے الحمدللہ کہ آپ یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایک طرف تفقہ فی الدین بھی ہے, اور دوسری طرف انذار قوم کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے جس کی یہاں سب سے بڑھ کر ضرورت, اس ملک میں سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے طبقے تک پہنچ سکیں, ان تک دین کی صحیح تعلیم پہنچا سکیں, ان کو ان کے پیدا کرنے والے سے ہم روشناس کرا سکیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق کائنات جو بندوں سے چاہتا ہے اور بندوں کو اس نے جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ہمیں ان چیزوں تک ان کو پہنچانا ہے, یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت افسوس کی بات یہ ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے, آج میں یہاں پر آیا تو مجھے دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ اس سے ایک بڑا خلا ہے جو پر ہو رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں جس نے میرا خیال یہ ہے کہ صدیوں سے اس وقت پورے عالم اسلام کی قیادت کی ہے, پوری دنیا کی قیادت کی ہے, وہاں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دور شروع ہوا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اگر اور میں آگے جاؤں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مشائخ جن کے ذریعے سے ملک میں انقلاب آیا. خود حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے, اور عجیب واقعہ ہے ان کا, میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لیے اصل بنیادی جوہر کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لے جا رہے تھے تو شہاب الدین غوری اس وقت شکست کھا کر ہندوستان سے واپس جا رہا تھا. راستے میں جب ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت کو دیکھا تو پوچھا, حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا ہندوستان جا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت زمین بڑی سنگلاخ, میں کئی مرتبہ گیا کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو حضرت نے عجیب غریب جملہ فرمایا, حضرت نے کہا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے, میں دلوں کو فتح کرنے جاتا ہوں, میں دلوں کو فتح کرنے جاتا ہوں. پھر انہوں نے دکھایا اپنے اخلاق سے جس طرح وہ اثر انداز ہوئے, یدخلون فی دین اللہ افواجہ کا سما بن گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو اکثریت ہے مسلمانوں کی, بڑی تعداد جو نظر آتی ہے, وہ حضرت خواجہ صاحب کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے, ان کے اخلاق کی بلندی کا نتیجہ ہے. اور میں ایک واقعہ اور اگر عرض کروں, وقت زیادہ نہ ہو, حضرت خواجہ صاحب کے اخلاق کی بلندی کی ایک مثال نظر آتی ہے کہ حضرت کے پاس لوگ آتے تھے تحائف پیش کرتے تھے. حضرت کا معمول یہ تھا کہ شام کو ان کے جو خادم تھے ان کا نام اقبال تھا, وہ آتے تھے اور ایک کوئی بڑا کمرہ تھا, وہ سارے تحائف وہاں منتقل کر دیے جاتے تھے, اور ہفتے میں ایک دن اعلان ہوتا تھا کہ بھائی کمرہ کھول دو, جس کا جو جی چاہے وہ آ کر لے جائے, وہ سب صاف ہو جاتا تھا. ایک صاحب کو نہ جانے کیا سوجا ہو کہ انہوں نے سوچا کہ حضرت تو کھول کے دیکھتے بھی نہیں. انہوں نے خوبصورت سا پیکٹ تیار کیا, اس میں مٹی بھر دی اور پیکٹ تیار کر کے حضرت کی خدمت میں بھیج دی, پیش کر دی. اب شام جب ہوئی اور اقبال آئے تو اٹھانے لگے سامان لے جانے کے لیے, تو حضرت نے اس پیکٹ پر اپنا ہاتھ رکھا, عجیب غریب بات فرمائی, اس کو مت لے جاؤ, یہ میری آنکھوں کا سرما ہے, اس کو مت لے جاؤ, یہ میری آنکھوں کا سرما ہے. آپ غور کیجئے ان کے اخلاق کی بلندی کیا تھی. ان کو محسوس ہوا کہ یہ معاملہ یہاں کچھ اور ہے, اور کوئی ہوتا تو شاید بلا کر خبر لیتا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو, کس نے مشورہ دیا تھا ہدیہ لانے کے لیے آپ کو, کیا کسی نے کہا تھا آپ کو, کیا ضرورت تھی, آپ نے دھوکہ دیا. لیکن حضرت نے ان کو خفت سے اور ذلت سے بچانے کے لیے یہ کیا کہ ہاتھ رکھا, فرمایا کہ اس کو مت لے جاؤ, یہ میری آنکھوں کا سرما ہے. وہ حضرت جانتے تھے جب کوئی لے جایا جائے گا اور یہ کھلے گا, تحقیق کی جائے گی کون بدبخت ہے جو حضرت کی خدمت میں یہ مٹی کا گویا کہ ایک پیکٹ بنا کر لے کر آیا, دھوکہ دے رہا حضرت کو. یہ اخلاق کی آخری درجے کی بلندی. حضرت یہ ان کا جملہ مشہور ہے, ابھی میرے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ ہندوستان میں جو ہمارے برادران وطن ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, میں ان سے ملتا ہوں تو میں اکثر یہ واقعہ ان کو سناتا ہوں, حضرت خواجہ صاحب کا ملفوظ سناتا ہوں, کہ حضرت یہ کہتے تھے کہ تمہارے راستے میں کوئی اگر کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو, اس سے اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں, اور تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی, اور کل تمہارے راستے میں کانٹے ڈالنے والا سوچے گا کہ جس کے راستے میں ہم نے کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں. یہ ایک ذوق تھا جو پیدا کیا گیا حضرت خواجہ صاحب سے لے کر اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے زمانے سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں ہندوستان نے جو پورے عالم اسلام کی قیادت کی ہے, کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہندوستان کا. اس کا اعتراف مصر نے کیا, اس کا اعتراف علماء عرب نے کیا, اس کا اعتراف ساری دنیا کے علماء نے کیا. آخری دور میں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک غذا فراہم کی پورے عالم اسلام کو, ان کی جو کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین, وہ ایک ایسی تاریخی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے دین پر اسلام پر جو اعتماد بحال ہوتا ہے اور ایک ذوق پیدا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سطح کی کتاب شاید اس صدی میں نہیں لکھی گئی. اسی لیے ایک عجیب بات پیش آئی, مولانا کہتے تھے ہم مصر گئے, اس زمانے میں شیخ یوسف القرضائی وغیرہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے اظہر میں, تو کچھ طلبا آئے, مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مذا خسر پڑھی ہے؟ تو بعض طلبا نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھی. طلبہ کہنے لگے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ جس نے وہ کتاب نہیں پڑھی وہ پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا. حضرت ماں کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کہہ دیا. شام کو شیخ یوسف القرضاوی ملنے کے لیے آئے تو کہنے خود ہی کہنے لگے کہ شیخ ہمارے یہاں شہرت ہے کہ اگر کسی نے مذا خسر نہیں پڑھی تو پڑھ لکھا آدمی نہیں سمجھا جاتا. سلمہ کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے، میں نے تو زبان سے بات کہہ دی تھی، اللہ نے وہ ایک دوسرے شخص کی زبان سے نکلوائی جو آگے ایک بڑا عالم ہوا، قذافی صاحب کی جو پورے عالم اسلام میں ایک وقعت ہوئی، بعد میں ایک محقق کی حیثیت سے، ایک فقیہ کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے دنیا جانتی. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کو یہ شرف حاصل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ آپ جہاں جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طویل عرصہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا گزرا ہے کہ ساری دنیا کی قیادت یہاں سے کی جا رہی، لیکن یہ جو قیادت کی جا رہی ہے بالکل دوسری نوعیت کی قیادت، ایک سیاسی قیادت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی قیادت ہے. دنیا کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن دنیا کو جس چیز کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے وہ چیز یہاں پر عمقہ ہے، وہ چیز یہاں نہیں پائی جاتی. اللہ نے آپ کو وہ چیز دی ہے، وہ ایمان ہے، وہ اخلاق ہے، وہ علم ہے جو آپ کو صحیح راستہ دیتا ہے. اور پھر آپ کے ذریعے سے اگر اللہ تبارک و تعالی یہاں رہنمائی کے دروازے کھولے تو کیا بعید ہے کہ یہ ملک دینی اعتبار سے بھی قیادت کے منصب پر فائز ہو، اور یہاں سے ساری دنیا میں پھر وہ پیغام پہنچے، وہ چیز تقسیم ہو، وہ دولت تقسیم ہو جس کی دنیا کو آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے. میں اس مدرسے کے حوالے سے کہتا ہوں، اور اس جیسے جو اور مدارس موجود ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. تفقہ فی الدین کس چیز کا نام؟ تفقہ فی الدین حقیقت میں دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا نام، بنیادوں کو، عقائد کو، اس میں ایک لمحے کے لیے، ذرا سی دیر کے لیے، تھوڑی سی چیز میں بھی ہم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر استادہ ہوں، اسی طرح عقائد کے مسئلے میں ہم اپنی جگہ پر پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سے دستبردار نہ ہوں. اور اسی طرح جو ہماری اور بنیادیں ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ انذار قوم کا ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں جو جدید وسائل ہیں، جو ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کے نئے سے نئے آلات اور اسباب ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے. جس حد تک بھی ہمیں اس کی اجازت ہے، ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے. ہم اگر دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو وہ روشنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آپ کے ذریعے سے چلی، اور وہ چشمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاری ہوا، انشاءاللہ ان وسائل کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اس میں اور وسعت ہوگی، وہ چیز آگے جائے گی. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے مدرسے میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جا رہا، اس کی کوشش کی جا رہی، اور ندوۃ العلماء نے شروع دن سے اس کی دعوت دی، آج سے تقریباً 125 سال پہلے، اور اس سے بھی زیادہ جب ندوے کے بانیوں نے، ندوے کی تحریک، وہ اصل تحریک تھا، ندوہ صرف کوئی ادارہ نہیں بلکہ وہ ایک تحریک ہے، تحریک کی جب بنیاد ڈالی گئی اس وقت یہ بات وہاں سب کے سامنے کہی گئی کہ اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچ سکیں جو آج ہمارے قریب آنا نہیں چاہتے، ہماری بات سننا نہیں چاہتے، لیکن ہم وہ طریقہ کار اختیار کریں جس کے ذریعے سے ہم حقائق دین کے ان تک منتقل کر سکیں. اور الحمدللہ وہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا، اور اس کے لیے پھر دارالعلوم قائم ہوا، اور اس سے جو ہمارے فضلاء تیار ہوئے، اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا جس کی ضرورت تھی. میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ وہی کام آپ اس وقت یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کئی سے دو چند نہیں، سہ چند نہیں، بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس حیثیت سے کہ آپ جس ملک میں ہیں، آپ جس علاقے میں ہیں. یہ علاقہ، یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے اس ملک تک محدود رہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ میدان عمل میں آئیں گے، آپ اب صحیح نمونہ پیش کریں گے اپنی زندگی سے، اپنے اخلاق کی بلندی ان کے سامنے رکھیں گے، تو یقیناً آپ کے ایمان کا یہ جوہر، اخلاق کا یہ جوہر اگر اس قوم میں منتقل ہو گیا اور اس کے ذریعے سے سارے عالم میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قیادت ہندوستان کرتا رہا، کیا بعید ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں یہ قیادت آپ کے حصے میں آئے اور آپ کے ذریعے سے یہ دین سارے عالم میں تقسیم ہو. سچی بات یہ ہے کہ یہ تو حجاز مقدس کی امانت ہے، یہ وہاں سے دین چلا، اور آج بھی ہمارے سب سے بڑا مرکز ہے دین کا، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دماغ وہاں جا کر مطمئن ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور ایک حدیث میں بات کہی گئی، امتی کل مطر لا یدرا اولھا خیر و آخرھا، کہ میری امت تو بارش کی طرح ہے، اس کا پہلا حصہ بہتر ہے، آنے والا حصہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ملکوں کا انتخاب فرمایا، مختلف علاقوں کا انتخاب فرمایا. ایک دور تھا زمانے صحابہ کے زمانے کے بعد کہ یہ پورا جو علاقہ ہے بخارا و سمرقند و تاشقند جس کو ماوراء النہر کہتے ہیں، اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین و فقہا اور بڑے بڑے مشائخ جو اس وقت ہمارے سر کا تاج ہیں اللہ نے وہاں پیدا کی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ہندوستان کو اللہ نے شرف بخشا. کیا بعید ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے، پہلے سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ دین میں مہارت پیدا کریں، تفقہ فی الدین پیدا کریں. میں نے بھی عرض کیا کہ عربی زبان کے اندر بھی مہارت پیدا کریں، کہ یہ پورا ہمارا خزانہ حدیث کا خزانہ یہ عربی زبان میں ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. عربی زبان کی مہارت کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ کرتا ہے، اور پھر آپ عربی زبان کی مہارت کے ساتھ جب تفقہ فی الدین کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے، پھر آپ کی مادری زبان جو انگریزی ہے یا اور زبانیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، آپ اس کے ذریعہ بنا سکتے ہیں بات پہنچانے کا. اس میں آپ نے اگر مہارت پیدا کر لی، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ مختلف ملکوں میں یہ دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے طے کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اسلام کا ایک مکمل ترجمان بن کر سامنے آنا ہے. اور یہ جو ایک خلا چلا رہا تھا کہ جو دین کا صحیح تفقہ رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کے اندر انذار قوم کی صلاحیت نہیں، اور جو انذار قوم کا عمل انجام دے رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے. میں کیا کہوں، آپ کے امریکہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں کہ انذار کی صلاحیت ہے، ان کے اندر زبان کی قوت ہے، ان کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دین کا تفقہ ان کے اندر نظر نہیں آتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہ شاندار سڑک ہے وہاں گاڑی دوڑاتے ہیں. ان کو جانا کہاں ہے؟ ان کی منزل کہاں ہے؟ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اپنی منزل کا ان کو پتہ نہیں، بس تیز شاندار سڑک ہے اس پہ گاڑی چلائی جا رہی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس طرح کے لوگ جو اپنی زبان سے، زبان کی طاقت سے، اپنے قلم کی طاقت سے بہت سی باتیں کہتے ہیں جو بعض مرتبہ دین کے مزاج سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو جو عقائد مسلمہ ہیں ان عقائد پر ضرب پڑتی ہے. تو ایسے لوگ ہیں کہ سڑک بڑی عمدہ ہے لیکن ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں. جو ان کے ساتھ جائے گا وہ چلتا چلا جائے گا، آگے چل کر کس خندق میں گرے گا اور کس تباہی کے شکار ہوگا اس کو پتہ نہیں. ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں سڑک بھی ہموار کرنی ہے اور منزل تک وہ سڑک لے جانی ہے، اور یہ کام ہمارے علماء ہی کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اس کی بھی تیاری کریں. اس کی بڑی ضرورت ہے کہ جو منزل ہمارے لیے متعین کی گئی ہے، ہمیں اس منزل تک امت کو لے جانا ہے. اس کے لیے ہمیں سڑک ہموار کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور زبان و قلم کی وہ طاقت پیدا کرنی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان من البیان لسحرا، کہ اللہ نے بیان کے اندر ایک جادو رکھا ہے. اگر آدمی کے اندر ایک طاقت ہے بیان کی، اپنی بات کہنے کی، اپنی بات لکھنے کی، اور وہ ادبی ذوق ہے کہ جو دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بات کہے گا وہ بات سنی جائے گی اور اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے. اس لیے آپ اس کے لیے تیاری کریں. آپ جس جگہ پر ہیں آپ کی بات بہت دور تک جائے گی، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جو کام اللہ نے مختلف علاقے، مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں سے لیا، مختلف علاقوں سے لیا، وہاں کے علماء سے لیا. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے جس کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کا بول بالا. اور یہ بات تو بعض ہمارے مشہور مورخین ہیں، اور ابھی قریب کے جو ہمارے عیسائی مورخین ہیں انہوں نے لکھی، اس کی کتاب کا ترجمہ بھی ہوا کہ شمس الاسلام تطلع علی الغرب، کہ اسلام کا سورج اس وقت یورپ سے طلوع ہو رہا ہے، امریکہ سے گویا کہ طلوع ہو رہا ہے. اور کیا بعید ہے کہ اس وقت یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کا حصہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بنیادی حیثیت عطا کرے کہ آگے یہ دین پھیلے اور یہ روشنی ہو، آپ اس کا ذریعہ بنیں اور یہ روشنی پھر سارے عالم میں پھیلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس مدرسے کو قبول کرے، اس کو اس میں برکت عطا فرمائے. میں یہاں حاضر ہوا، مجھے بہت مسرت ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں کے طلبہ، پڑھنے والے اور نوجوان اساتذہ جو صاحب فکر ہیں اور ایک خاص نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان کی رہنمائی کرے، ان کا ہر طرح کے انحراف سے بچائے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی ان کوششوں سے آپ کو ایک رخ ملے گا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا یہ کام یہاں سے جاری فرمائیں گے، اور یہاں اس ملک کے ذریعے سے جو قوت قوت رکھتا ہے اور سارے عالم میں یہاں سے بہت کچھ سپلائی ہوتا ہے، کیا بعید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے وہ انسانیت اور وہ محبت سپلائی ہو، پھر اس سے بڑھ کر وہ ایمان سپلائی ہو، اخلاقی وہ قدریں سپلائی ہوں، جس کی سب سے بڑھ کر آج عالم انسانیت کو اور ساری دنیا کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ذریعہ بنائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ یہ کام شروع کریں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، الحمدللہ پیام انسانیت کا عنوان ہے کہ لوگوں تک انسانی بنیادوں پر ہم پہنچے، ان کے ہم دلوں پر گویا کہ ایک ضرب لگائیں، ان کے دماغوں پر ضرب لگائیں اپنے اخلاق کی بلندی سے، اور ان تک بات پہنچائیں کہ اصل یہ ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی جیسے انسان ہیں. ہمارے حقیقت پہ دیکھیے تو ایک جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، وہ مسلمان کا ہو یا مسلمان کا نہ ہو، ایک پورا نظام اللہ کا دیا ہوا ہے اور سب کے لیے یکساں ہے. اس حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کی خدمت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کے بعد، جبکہ مکہ دشمن تھا اور دشمنوں کے سردار موجود تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو باقاعدہ ریلیف کا انتظام فرمایا اور 500 یا 5000 دینار بھیجے آپ نے وہاں کے لوگوں کو تاکہ وہاں کی پریشانیاں کم ہوں، حالانکہ وہ دشمن تھے. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے تو ہمیں سکھایا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے دل بدلتے ہیں، جس سے دماغوں میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ یہاں سے یہ کام بھی ہو، ہم اچھی خدمت کریں لوگوں کی، انسانیت کی بات کہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر ہمارے اخلاق بلند ہوں گے وہ اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے محلوں میں، تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کے اندر سوچنے کا انداز بدل جائے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنی مسرت کا بھی اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں انشاءاللہ یہ کام ہوگا اس ادارے کے ذریعے سے، اس مدرسے کے ذریعے سے، اور یہاں سے انشاءاللہ جو روشنی تقسیم ہوگی، کیا بعید ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ ایک ایسا بڑا کام کرا دے جس کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، زمانہ اس کا منتظر ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ اگر انشاءاللہ یہ ذمہ داری لیں گے اور آگے بڑھیں گے، اس کے اثرات دور دور تک محسوس کیے جائیں گے. اللہ تعالی آج کی اس حاضری کو قبول کرے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے اس کا موقع دیا، میں یہاں حاضر ہوا اور یہاں اس مدرسے میں آنے کا موقع ملا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ گویا میرے دل کی آواز ہے، جو کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی افادیت اور بڑھے گی، اس کے اثرات بھی انشاءاللہ محسوس کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اے اللہ، اس حاضری کو قبول فرما، اس کو خیر کا ذریعہ فرما. اے اللہ، اس ملک کے ذریعے سے تو عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ، ہمارے علماء اور ہمارے یہ طلباء جو کل کے علماء ہیں، اے اللہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا فرما دے ایمان کی اور اخلاق کی، اور وہ صلاحیت پیدا فرما دے جس کے ذریعے سے یہ عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنے. اے اللہ، یہ ملک جس طرح ٹیکنالوجی تقسیم کرتا ہے، اے اللہ یہاں کے افراد کو اس کی توفیق عطا فرما کہ یہاں سے ایمان تقسیم ہو، یہاں سے اخلاق تقسیم ہو. اے اللہ، اس کے ذریعے سے تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے، اس کی فقط ضرورت ہے. اس مدرسے کو، اس طرح کی جو مدارس ہیں، ان کو اس کام کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.